گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالیشان ہے کہ تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ آخر تک دیکھنے کی بھی نیت فرما لیں. اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. اور بلا تاخیر پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب.
ہمارا یہاں یہ رواج ہے کہ جو نیا گھر بناتا ہے وہ کچھ چیزیں نئی لے کر دریا میں ڈالتا ہے, مثال نیا تالا, چابی اور کچھ نئی چیزیں, برتن, کرسی دریا میں ڈالتا ہے. اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چلی جاتی ہیں اور صدقہ ہو جاتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی شریعت میں جائز ہیں؟
اللہ جی حضور.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بالکل نیا سوال ہے یہ.
جی بالکل.
دیکھیں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو نا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہمارے ان تالے چابی کی اور یہ جو نا اس کی حاجت
کرسی کی ضرورت نہیں,
کرسی کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہے
ماشاءاللہ
اور بہت کچھ اختیار دیا ہے, ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب رہا یہ کہ اس طرح یہ جو نا دریا میں ڈالنا
جی
یہ ناجائز ہے, چونکہ مال کا ضیاع ہے نا.
یعنی یہ صدقے کی نیت سے ہو جب بھی ناجائز ہے.
ظاہر کہ اس کو مچھلی تو کھائے گی نہیں,
تو یہ کھانے پینے کی تو چیز ہے نہیں کہ چلو
وہ کرسی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کریں گے نہیں.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیسے پہنچے گی, کیا ہوگا, یہ بھی ایک سوال ہے نا.
صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا یہ کب تک رہے گی دریا میں؟ بعض اوقات دریا کا دباؤ ایسا ہوتا ہے, پریشر ایسا ہوتا ہے, کرسی جو ہے ٹوٹ پھوٹ
کر اڑ جائیں گے, کشتیاں اور جو بڑے بڑے جہاز ٹوٹ جاتے ہیں,
وہ جب ٹوٹ جاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ چونکہ اب یہ ہے نا یہ مال کا ضیاع ہے.
ٹھیک ہے.
صدقہ جب بھی کسی کو دیا جائے گا تو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا.
ٹھیک ہے. کام آئے, اس کے
کام آئے.
ٹھیک ہے. نفع اٹھا سکے.
نفع اٹھا سکے. اور ہمارے آقا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حاجت نہیں ہے ان چیزوں کی. اب یہ کہ چونکہ اب یہ جو نا اس طرح ڈالنا یہ ناجائز و گناہ ہے نا, چونکہ مال کا ضیاع ہے. یہ مال ہم اس طرح دریا میں نہیں ڈال سکتے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیزیں یا ان چیزوں کی قیمت یہ آپ کسی فقیر کو دے دیں. یعنی فقیر مانگنے والا نہیں, جو آدھی بھکاری ہوتے وہ نہیں, جو روڈ پہ کھڑا ہوتے مانگ رہا ہوتے دو دو روپے دس ہزار روپے وہ نہیں.
ٹھیک. جو ضرورت مند ہے.
جو ضرورت مند ہے آپ, بلکہ یہ کہ آپ کا کوئی بھائی ہے, کوئی آپ کا کزن ہے.
ٹھیک.
یا کوئی آپ کا قریب رشتے دار ہے, پہلے وہاں دیکھ لیں.
ٹھیک.
کہ کوئی اگر ضرورت مند ہے تو ان کو آپ یہ دے دیں تحفہ.
اچھا اس میں تو ضرورت مند ہونا بھی شرط نہیں,
یہ تو
نافلہ ہے.
نہیں, صدقہ
نافلہ ہے, جس کو چاہیں دے دیں.
بالکل. پھر ہم یہ دیکھیں اگر کوئی قریب میں ہے, ضرورت مند ہے تو اس کو ترجیح دی جائے نا.
ٹھیک ٹھیک.
تب ان کو دے دیں, سگے زادوں کو دے سکتے ہیں, صدقہ نافلہ ہے. اور اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایصال کر دیں.
ٹھیک.
یہ ہو سکتا ہے.
ٹھیک. اچھا حضرت جیسے آپ نے جواب تو ارشاد فرمایا ان کے سوال کا, اور باقی میں انوکھا سوال تھا تو وہ جواب بھی پھر اسی حساب سے. ایک بات ان کے سوال میں ایک پازیٹیو پہلو تھا, یعنی وہ تو ناجائز کا جو حکم ہے وہ تو آپ نے بیان فرمایا, لیکن ایک پازیٹیو پہلو یہ کہ کوئی نعمت ملے تو اس وقت صدقہ و خیرات کرنا, جیسے انہوں نے کہا جب کوئی نیا گھر بناتا ہے غالباً یہی تھا سوال میں, تو وہ صدقہ خیرات کرنے کی نیت سے کرتا ہے. تو یہ خود نیت تو اچھی ہے, صدقہ خیرات کرنے کی, اور اس کا طریقہ کار اگر درست ہو جائے تو اچھا ہے.
بالکل ہاں, استعمال
استعمال تو ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے صدقہ خیرات کریں.
بالکل, جب بھی کوئی نعمت ملے تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے شکرانے کے طور پہ,
تو یہ شکر بھی بن جائے گا. یعنی شکر ایسے بھی ہوتا ہے,
شکر ایسے بھی ہوتا ہے.
ٹھیک,
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کہ ہمیں اتنی نعمت عطا فرمائی ہے. زکوٰۃ تو دیکھو فرض ادا فرض ہے نا,
ٹھیک ہے,
وہ تمہیں دینی ہی دینی ہے.
ٹھیک ہے,
یہ اگر اس طرح کوئی نعمت ملے, کوئی خوشخبری ملے, کچھ ہمارے یہاں ویسے مٹھائی وغیرہ بانٹی جاتی ہے. آپ مسجد کے امام صاحب کو مٹھائی دینے کے بجائے سمجھے 1000 روپے کی مٹھائی, آپ خالی 500 روپے دے دیں ان کو,
مٹھائی سے زیادہ خوش رہیں گے.
مٹھائی سے زیادہ وہ روپے ان کے کام آ سکیں, ہو سکتا ہے وہ ہوں شوگر کے مریض, مٹھائی ان کے کسی کام کی نہیں ہے.
صحیح,
اب 500 روپے دیں گے تو ہو سکتا ہے شوگر ہی کی دوائی لے لیں وہ ان پیسوں سے. تو واقعی صدقہ و خیرات ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور جب بھی کوئی نعمت ملے تو اچھا. پھر کیا ہے کہ جب کوئی نعمت ملی آپ نے شکر ادا کیا, تو علماء فرماتے ہیں نا کہ اپنی نعمتوں کو شکر کے ذریعے سیکیور کر لو.
صحیح, شکر نعمتوں کی سیکیورٹی, شیل ہے وہ.
بالکل ہاں, شیلٹر.
سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا نیکیوں کی حفاظت کی نیت سے بھی صدقہ دینا چاہیے, کہ میں کوئی شخص نیکی کر رہا ہے, کوئی بھی نیکی کر رہا ہے تو اسے اچھا لگا کہ یہ نیکی میں کر رہا ہوں, تو اللہ کرے کہ میں اس پہ استقامت پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہوں, تو اس نیت سے وہ صدقہ دے رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس صدقے کی برکت سے اس نیکی پہ بھی استقامت نصیب فرما, تو صحیح ہے اس یہ انداز؟
اس پہ دیکھیں مجھے جو ہے نا وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول یاد آ رہے ہیں.
جی ارشاد,
کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے عالم کیسے بنے, اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے جب بھی کوئی مسئلہ سمجھ آتا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا اور میں کہتا الحمدللہ.
جی, اضافہ ہوتا گیا,
تو یہ اضافہ ہوتا گیا.
ٹھیک ہے,
اب چونکہ علم حاصل ہونا, علم حاصل کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے.
جی نیکی ہے, بالکل.
تو یوں تو سمجھ آتا ہے کہ بندے کو اگر کوئی اس نے نیک کام کیا, بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے تاکہ اس نیکی پر اس کو استقامت ملے.
ٹھیک,
اور اس نیکی میں ترقی ہو.
ٹھیک,
اسے نہ کوئی بھی دینی کام شروع کیا, مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, پڑھانا شروع کیا, کچھ بھی کوئی بھی نیک کام کیا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تاکہ وہ اس نیک کام کی سیکیورٹی ہو جائے.
وہ ایک جملہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ نے نماز ادا کر لی ہے تو شکر ادا کریں, اور نہیں ادا کی تو فکر کریں, مطلب پھر پڑھیں.
ہاں ماشاء اللہ, مدینہ منورہ. بالکل, کہ آپ نے نماز ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی.
صحیح,
اور ہم جو وہ جو کہ ہم پر فرض تھا وہ ہم اس فرض سے سبکدوش ہو گئے اس نماز سے.
سبحان اللہ, یعنی عبادت کی نیکی کی توفیق ملنا یہ خود مقام شکر ہے.
بالکل.
چلیں جی, آپ کا جو سوال تھا اس زمن میں کافی ساری شکر کی بھی بات ہوئی, نعمتوں کی حفاظت کی بھی بات ہوئی, اور نیکیوں پہ استقامت پانے کا بھی ایک نسخہ پتہ چلا کہ نیکیوں کا بھی توفیق ملنے کا شکر ادا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں, زبان سے بھی ادا کریں اور صدقہ خیرات کر کے بھی کر لیں تو اچھی بات ہے.
زبان سے بھی کر سکتے ہیں, دوسرا نفل بھی ادا کر سکتے ہیں,
نفل
بھی رکھ سکتے ہیں شکرانے میں.
جیسے لوگ حج یا عمرہ کرتے ہیں تو
ہاں شکرانے میں عمرہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ نے دیا تو حج بھی کر سکتے ہیں.
جی
بالکل, شکر میں.
اگلا سوال,
میرا یہ سوال ہے, چھوٹے بچے کو سونے کا دیور پہنانا کیسا ہے؟
بچے کو یعنی لڑکے کو غالباً کہہ رہے ہیں.
دیکھیں کہ لڑکے کو مہندی لگانا تک منع ہے کہ عورتوں کے لیے نا,
جی,
تو سونا مرد کے لیے حرام ہے نا.
جی
گولڈ,
جی جی,
تو یہ چونکہ یہ عورت کے لیے حلال مرد کے لیے حرام ہے.
جی,
تو لہٰذا ایک دن کا بچہ بھی اس کو بھی سونا نہیں پہنیں گے.
اچھا, مہندی بھی نہیں لگائیں گے,
مہندی بھی نہیں لگائیں گے, سونا بھی نہیں پہنیں گے. اگر کوئی لگاتا ہے تو لگانے والا گناہگار ہوگا,
بچہ
نابالغ ہے.
ٹھیک, بچہ گناہگار نہیں ہوگا,
وہ ہے ہی نابالغ.
ٹھیک,
بلکہ ہمیں تو چاہیے ہم اپنے بچوں کی جو نا وہ ان کی اچھی تربیت کریں. اگر آپ نے ان کو مہندی کا عادی بنا دیا آپ تو گناہگار ہو ہی رہے, بندہ تو گناہگار ہو رہے, والدین تو گناہگار ہو جو لگا رہے ماں یا باپ جو بھی.
جی,
ساتھ آپ نے اس کی عادت بھی تو خراب کر دی نا,
خدا نہ خاصا کنٹینیو
وہ بڑے ہو کر وہ کرے گا تو ذرا وہ بھی گناہگار ہوگا. تو لہٰذا سونا جو ہے نا وہ مرد کے لیے حرام ہے سونے کا زیور, تو لہٰذا چھوٹے لڑکوں کو نہیں پہنا سکتے, البتہ بچیوں کو پہنایا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک,
اچھا اب یہ عرض کر دوں کہ سونے کے بٹن,
جی,
یہ مرد لگا سکتے ہیں.
اچھا, بٹن سونے کے, بچہ ہو یا بڑا ہو لگا سکتا
ہے؟ ہاں مرد لگا سکتا ہے. بالکل
ٹھیک,
بچہ ہو یا بڑا سونے کے بٹن لگا سکتا ہے, مگر اس میں بھی جو نا وہ چین نہیں ہوگی.
اچھا,
تاکہ وہ زیور کی صورت میں نہیں, یہ نہیں,
وہ سونے کے بٹن ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے وہ ایک چین لگا دیتے ہیں اندر,
سونے ہی کی چین.
ہاں,
تو وہ ناجائز ہے.
جب سونے کی ناجائز ہے یا چین کسی بھی دھات کی ہوگی ناجائز ہوگی,
کسی بھی دھات کی چین نہیں ہونی چاہیے.
صحیح, یعنی وہ ڈوری وغیرہ ہو, پھر دھاگے کی.
ہاں دھاگے کی ڈوری ہو.
ٹھیک,
مہنگی چیز گر نہ جائے.
جی جی جی, وہ لگا
دانت بھی لگا سکتے ہیں.
جی, اگلا سوال دیجیے.
یہ سوال ہے, بچے کے کان میں دی جانے والی اذان کھڑے ہو کے دینی چاہیے یا بیٹھ کر؟
جی, اور اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ قبلہ رو ہونا اس میں ضروری ہوگا یا نہیں.
اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ بچے کے کان میں یا مصیبت کے وہ جو اذان دی جائے گی نا, تو اس میں ہے تو یہ کہ وہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے.
ٹھیک,
اور رو بقبلہ. اور مصیبت نے کیا, آگ لگ گئی, تیز بارش آ گئی, آندھی آ گئی, طوفان آ گیا,
جی
کشتی میں ہے,
یعنی ان جگہوں پر بھی اذان کہی جا سکتی.
ان مواقع پر کہی جا سکتی.
ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے اذان ہوتی,
کیوں کورونا کے دور میں نہیں دی جاتی تھی اذان.
کورونا
زلزلے کے وقت بھی دیا, کیونکہ زلزلہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ انن فنن آیا اور چلے گیا, مگر زلزلہ موجود ہے تو اس دوران بھی بندے کو چاہیے اذان شروع کر دے.
اچھا,
اس لیے کہ زلزلہ تو آیا اور چلا, یہ تو لہر آئی اور چلی گئی.
ٹھیک,
اس کے بعد کے جو نقصان رہتے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو بلڈنگ میں کھڑا بھی زلزلہ آ کے تو نکل گیا.
ٹھیک,
اب اس زلزلہ اس کو جو اس بلڈنگ کے جو پلر ہے نا اس کو ہلا دیا اس نے.
صحیح ہے,
اب پتا چلے یہ گرنے والی ہے, اب یہ اذان دے تاکہ اذان کی برکت سے یہ گرے نہیں.
ٹھیک, نقصان کم ہو جائے, ختم,
نقصان کم ہو جائے, ختم ہو جائے, اس کی جان بچ جائے, یہ نکل جائے.
ٹھیک,
تو یوں بھی زلزلے کے بعد اذان دینی چاہیے, تو یہ زیادہ مصیبت کم سے کم نقصان ہو اور جو تباہی ہوئی ہے.
ٹھیک
ہے, کیونکہ بعض تباہیاں تو بعد میں ہوتی ہیں نا.
جی جی,
لہٰذا بچے کے کان میں اذان دی جائے گی, وہ کھڑے ہو کر ہی دی جائے گی, اس میں کوشش یہ کی جائے کہ کوئی کہ قبلہ رو ہو کر دی جائے.
اچھا, آپ بہت اہتمام کرتے ہیں قبلہ رو ہونے کا, جیسے ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے تو تقریباً قبلہ رو ہیں آپ, اس کی خاص وجہ؟
قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے.
جی,
امیر سنت نے جو ہے وہ 91 کے آخر میں جو ہے نا, 91 ہی میں جنات کا بادشاہ رسالہ لکھا تھا.
جی,
وہ اسادم کے کرامات پر.
جی جی,
تو اس سے یہ تھا کہ پہلے جو نا یہ رسالہ جو نا اسی رسالے سے بیان بھی فرمایا تھا اور پھر اس کے بعد یہ رسالہ آیا تھا, تو اس وقت میں نے سنا تھا قبلہ رو بیٹھنے کے حوالے سے کہ یہ سنت ہے.
کم و بیش 35 سال ہو گئے.
جی, تو اس کے بعد سے جب سے میں نے سنا ہے تو اس کے بعد سے اہتمام یہی ہوتا ہے کہ قبلہ رو ہی بیٹھا جائے.
اگلا سوال دیجیے.
قرآن کریم میں آیا ہے جس کا مضمون ہے, جنت کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی بھی دل پر اس کا خیال گزرا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو جنت کی سیر فرمائی, اس کو دیکھا. اولیاء کرام کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں, ان واقعات اور آیت میں کیا فرق ہے؟
دیکھیں کہ یہ جو نا یہ عام لوگوں کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے بیان, ورنہ دیکھا جائے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی تھی.
جی,
اور وہ حقیقی جنت دیکھیے.
سبحان اللہ, تصور نہیں تھا,
تصور نہیں,
خواب نہیں تھا, تصور
خواب نہیں تھا, تصور نہیں, نبی کا تو خواب ہی وہی ہوتے ہیں.
جی
نہیں,
حقیقی
وہ جاگتے میں دیکھے تھا نا. بالکل, یعنی جب دیدار الہی کر لیا سر کی آنکھوں سے تو پھر
غیب الغیب جو ہے
وہ تو ظاہر ہے کہ غیب الغیب ہے, تو پھر جنت مخلوق ہے.
صحیح,
وہ خالق ہے, جب خالق کا دیدار کر لیا, یعنی دنیا میں ایک واحد ہستی ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دنیا میں, یعنی موت کے دروازے سے گزرنے پہلے پہلے جو ہے وہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا.
سبحان اللہ,
یہ بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے.
سبحان اللہ, یعنی معراج شریف کے معجزے میں یہ ضمنی طور پہ بیان.
معراج شریف تو خود معراج جو ہے معجزہ ہے,
میں وہی
واقعہ معراج,
یعنی معراج ایک معجزہ ہے اور پھر اس کے اندر مختلف معجزات,
بلکہ معراج شریف کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ معجزات کا مجموعہ ہے.
مجموعہ معجزات,
مجموعہ معجزات کہہ سکتے ہیں. بالکل, ایک طرف براق پہ سفر کرنا. اچھا, براق پہ سفر کرنا تو عرض کر دوں کہ دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی.
سبحان اللہ,
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک براق تھا,
سفر ہوا ہے سواری کی.
آپ جو سفر کرتے تھے نا فلسطین سے جو ادھر آتے تھے,
جی
وہ کیا کہتے ہیں مکہ شریف, تو براق پہ آتے تھے.
اچھا,
نبی ہیں لگے.
جی جی,
تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پہ سفر کرنا, پھر یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں مسجد اقصی میں امامت فرمانا.
جی,
پھر وہاں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں آنا, اور یہ کہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت بیان کرنا, سرکار کی شان بیان کرنا, پھر یہ کہ آسمانی کی طرف جانا.
جی,
پھر جو ہے وہ خیر جو بھی جنت کی بھی سیر فرمائی.
دوزخ کا معائنہ کیا.
ہاں بالکل, جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا.
ملاحظہ
تو یہ دیکھیں, یہ سب معجزے ہیں یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام.
یہ بات درست ہوگی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بہت سارے ہیں یقینی طور پہ, لیکن دو معجزات جو ہیں وہ اعظم معجزات ہیں, ایک قرآن کریم اور دوسرا واقعہ معراج کے, اس کے اندر خود بہت زیادہ
معجزات ہیں. بالکل قرآن کریم بھی معجزہ ہے ظاہر کے, مگر دیکھیں کہ قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے اور تورات شریف بھی آسمانی کتاب ہے, انجیل مقدس بھی آسمانی کتاب ہے. صحیح, دوسرا یہ عرض کرتا چلوں تو دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ جنت کی سیر فرمائی ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
جنت کی سیر
فرمائی, جنت کی سیر فرمائی, بلکہ رہتے جنت پہ تھے
جی,
ٹھیک ہے, تو وہاں کی نعمتیں دیکھی ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں ہی جنت میں,
سبحان اللہ,
ابھی دیکھے بھی جنت میں.
واہ,
تو اس سے وہی کہ یہ عام لوگ مراد ہیں, یہ خواص ہیں.
ٹھیک, اگلا سوال.
میرا یہ سوال ہے کہ لکڑی کی جنماز پہ نماز ہو سکتی ہے؟
لکڑی کی جائیں بعض علاقوں میں بالخصوص ٹھنڈے علاقوں میں وہ تختہ سا بنا لیتے ہیں, تو اس پر نماز پڑھنا.
دیکھیں یہ تختہ جو ہے اگر یہ زمین پر ہے
جی
تو نماز ہو جائے گی. آپ کو یہ سوال ہے کہ زمین پر کیوں؟ اب یہی تختہ اگر گدے پر رکھا ہوا ہے, فوم کے گدے پہ رکھا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی. یہ اتنا موٹا فوم ہے,
ٹھیک ہے,
تو نماز نہیں ہوگی.
صحیح, یعنی اصلاً تختے کی جو بات انہوں نے کی کہ اگر وہ زمین کے اوپر فرش کے اوپر ہے, ماربل ٹائل کے اوپر یا
نارمل ریت پر بھی ہے,
تو اس تختے پہ نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی,
نماز ہو جائے گی.
ٹھیک, نیکسٹ سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے, کیا یہ درست ہے؟
جی,
مرغا جو ہے نا یہ جب فرشتوں کی زیارت کرتا ہے تو یہ بانگ دیتا ہے, اور گدھا شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے, اور کتا جو ہے شیطان کو دیکھ کر بھونکتا ہے. تو جب کتا بھونکے یا گدھا رینگے تو اس وقت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اور جو مرغا جب بانگ دے تو اس وقت جو ہے اللہم انی اسألوکا من فضلک
دعا کرنی چاہیے.
یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, وہی مزید داخل ہونے والی دعا ہے, اللہم انی اسألوکا من فضلک و رحمتک, یہاں تک یہ پڑھ سکتے ہیں, ورنہ یہ کہ الفاظ یہ ہے کہ اللہم انی اسألوکا من فضلک,
ٹھیک,
اے اللہ میں تو سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. تو مسجد کی دعائیں نا رحمتی کا سے پہلے وقف کرنے, جو لوگ مسجد میں آنا جانا کرتے ہیں نا اور جو دعا پڑھتے ہیں ان کو یہ دعا آرام سے یاد ہو جائے گی.
اگلا سوال دیجیے.
میرا نام غلام فرید اتاری ہے, میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر واش روم میں وضو کرنا ہو تو بسم اللہ والحمد للہ دل میں اگر پڑھ لیں تو وہی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟
جی سی,
دیکھیے دل میں جو نا وہ پڑھنا نہیں کہلاتا, دل میں جو نا وہ کہنا کہلاتا ہے.
ٹھیک, یاد ہے وہ ایک
دل سے گزرنے نو خیال خیالت میں
خیال.
پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب بھی پڑھنا کہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے پڑھے گا کہ اس کے اپنے کان سن لے,
ٹھیک,
اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو.
صحیح
ہے, پڑھنے کی ڈیفینیشن یہ, تو لہٰذا اس طرح جو نا وہ یہ نہیں کہلے گا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ واش روم جانے سے پہلے پڑھ لے, اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ذرا یوں پھر کر لیں,
ٹھیک,
کہ وہیں وضو خانہ ہے, وہیں وضو کرنا ہے واش بیسن پہ,
ٹھیک,
تو بسم اللہ والحمد للہ داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھنے.
اگر اٹیج بات ہے, ایک آدھ جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اٹیج بات ہے اور وہ جو ڈبلیو سی ہے تو وہاں نہ انہوں نے دروازہ لگایا ہوا, یعنی
اس کو الگ مقام کر دیا,
اسے الگ مقام کر دیا. اب اگر ہیں
اب یہاں پڑھ سکتے ہیں,
یعنی ہمارے گھروں میں اگر ایسا ہوتا ہے نا تو اسے کہتے واش روم ہی ہے, لیکن اس ڈبلیو سی کو سیپریٹ کر دیا,
سیپریٹ کر دیا, الگ مقام کر دیا نا
جی,
موضع نجاست الگ ہے, اس کا اسے ربط نہیں ہے, تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو اب پڑھ سکتے,
اب پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک, سیدی یہ ارشاد فرمائے, جیسے ابھی بات ہوئی کہ صلی اللہ علیہ محمد جو سوال ہمارا آیا, اسی طریقے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ درود پاک کیا ایسی جگہوں پہ اگر ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو وہاں پہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے درود پاک ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں, با وضو بے وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی یہ احتیاطیں کرنی ہوں گی کہ نہیں؟
دیکھیں با وضو بے وضو ہونا ایک ہے اور موضع نجاست ہونا ایک,
اس سے کیا مراد ہے؟
موضع نجاست ہوئی کہ نجاست کا مقام,
ٹھیک ہے.
تو اب جیسے بعض گلیوں میں سے وہ نالیاں بہہ رہی ہوتی ہیں, بدبو کے بھپکے اڑ رہے ہوتے ہیں, اور تو وہاں ہم نہیں پڑھیں گے درود شریف. بلکہ گاڑی میں ہم ہیں
جی,
ایسے چل رہے تو شیشے بند ہوں گے.
صحیح,
بچہ ہے بالکل چھوٹا ہمارے ساتھ, اس نے کچھ کر دیا اندر, اب بدبو آ رہی ہے, تب بھی نہیں پڑیں گے.
ٹھیک, یعنی
بدبو میں نہیں.
ٹھیک ہے, موزے نجاست پہ, یعنی جہاں پہ نجاست وغیرہ ہے وہاں پہ ہم ذکر و اذکار اور درود پاک پڑھنے سے رکیں گے.
رکیں گے بالکل.
ٹھیک ہے, بچیں گے نہیں, رکیں گے.
رکیں گے
یوں ہی. ٹھیک,
بالکل.
یہ ارشاد فرمائیں کہ گھروں میں بعض اوقات جو ہے وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہوتا ہے, بالخصوص گھروں میں نہیں, کہیں ہم دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں کی چیزوں پہ اعتماد کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اس میں ہمارا ایک طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہماری پاکی ناپاکی میں احتیاط بھی برقرار رہے, اور ہم کسی کے گھر پر ہیں یا کسی ایسے مقام پر ہیں جو کسی کی ملک میں ہے تو وہ بھی ناراض نہ ہو. یعنی اگر پوچھے نا کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے فیل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ بن رہے ہیں. ہر کسی کا اتنا ہو رہا نہیں ہوتا کہ وہ یوں پوچھے تو برا نہ لگے.
دیکھیں, اس میں یہی ہے کہ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے تب تک اسے پاک کہیں گے.
عام مسلمان کے,
عام مسلمان کے, سر وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے نا.
ٹھیک,
اور شرابیں تو نہیں پڑی ہوئی نا.
نہیں نہیں,
پھر
ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہوتا.
نہیں, بچے تو, بچے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, ہمارے گھر میں بچے ہیں, سب کے گھروں میں ہوتے ہیں.
ٹھیک,
ہم وہی حسن ظن رکھیں گے. ہاں, جب تک یہ وہ بندہ صراحت نہ کر دے یا کوئی ایسی نشانی نہ ہو, جیسے بدبو آ رہی ہے پیشاب کی, وہاں کوئی کپڑا پڑا ہے, کوئی چیز بچھی ہوئی ہے, اس سے بدبو آ رہی ہے, تو اب جو ہے وہ ہم پوچھ لیں گے کہ یہ بدبو کیوں آ رہی ہے.
ٹھیک,
یہ لگ پیشاب کی رہی ہے, ہم اس سے بچیں گے. ثابت ہو جائے تو سر پھر تو سر اب تو یقین ہو گیا نا.
ٹھیک, یہ جو بند کمرے ہوتے ہیں جہاں پہ اے سی وغیرہ چلتا ہے تو وہاں پہ بعض اوقات ایک مخصوص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے.
بالکل,
اس سے تو یہ اندیشہ نہیں کرے نا, وہ جو ایک مخصوص,
دونوں میں فرق ہے, دونوں بو میں فرق ہوتا ہے, اس کے الگ ہے, اس کے الگ.
جی جی جی, میں وہی کہہ رہا ہوں, اس بو کو مطلب فیل کر کے ہم یہ تو
نہیں, نہیں نہیں,
کیونکہ وہ تو ناپاکی والی,
وہ تو ناپاکی والی ہے ہی نہیں. جیسے اب یہ تو پانی جب وہ کھڑا ہوتا ہے اسے کائی جم جاتی تھی, کائی ہو جاتی ہے نا, اس میں ایک مخصوص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
اس میں بھی جو ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے.
ٹھیک,
یہ سوچے پانی پڑے پڑے سڑ گیا,
صحیح,
تب اس کو ناپاک نہیں کہیں گے, ہے پاک.
یعنی پانی سڑنے کے لیے جو ایک اگر بولتے ہیں کوئی پانی سڑ گیا, یعنی اس میں اسمیل آ گئی, کھڑے کھڑے اسمیل آ گئی, کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے, تو وہ بھی پاک.
بالکل, اب چونکہ ہمارے یہاں بڑے شہروں میں تو ظاہر ہے کہ پانی سڑنا بظاہر ممکن ہی نہیں ہے.
ٹھیک,
اس لیے کہ تو اس دور کی باتیں, ان علاقوں کی باتیں جہاں تالاب وغیرہ ہوتے ہیں,
صحیح,
وہاں ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی, یا یہ کہ کہیں ایسی جگہ ہے کہ وہاں بارش کی پہنچ نہیں ہے. بعض ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ کنواں اس طرح کا ہوتا ہے, کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ اوپر چھت ہوتی ہے, نیچے کنواں ہوتا ہے.
ٹھیک,
اب پرانے زمانے دیکھیں گے تو سیڑھیاں اتر کے جو نا کنویں میں جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے,
جی جی,
اوپر چھت تھے.
جی,
تو اب جو ہے وہ اس میں اس کے پانی کے سڑنے کا ہو سکتا ہے.
ٹھیک,
تو اب وہی کہ سڑ گیا تبھی وہ پانی پاک ہے.
صحیح, سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ حدیث پاک میں آیا کہ علم حاصل کرنا ہر کسی پہ فرض ہے, تو یہ بتا دیں کہ عورتوں پر کیا فرض ہے اور مردوں پہ کیا فرض ہے.
دیکھیں کہ ہر ایک پر جو نا وہ اس کے حساب سے فرض ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے,
جی,
ابھی بالغ ہوا,
ٹھیک ہے,
شوال المکرم میں,
ٹھیک,
مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, تو اب اس کو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے.
صحیح,
اچھا, اب اگر مالدار ہے, اب ذرا حج کی استطاعت رکھتا تو حج کے بھی ذرا ضروری ہے, اس کے مسائل سیکھنا بھی, حج کے لیے جا رہا ہے, اب حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے, مگر اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے. اب اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے تو ہر ایک کے لیے کہ ہر کار, ہر تاجر کے لیے, ہر شخص کے لیے کہ اس کو اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ کتنا مال ہو کہ حج فرض ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اتنی معلومات ہے تبھی ذرا حج اس پر فرض ہوگا, اس کو پتا چلے مجھ پر اتنا مال ہے اور میرے پاس حج فرض ہو گیا.
صحیح فرمایا,
اور اتنا مال ہو کہ قربانی لازم ہے. ابھی کہ جیسے بقرعید آئے گی نا تب اس کو جو نا وہ ان چیزوں کی معلومات
فرض ہو جائے گی.
فرض ہو جائے گی.
ٹھیک,
چونکہ جب ہمارے یہاں کیا ہے کہ رجب شریف بلکہ اب تو جمعہ الاخرہ سے شروع ہو جاتا ہے نا فارم بھرنا, اس وقت حج کا ٹائم ہوتا ہے. اب اگر ان دنوں بالغ ہو تو اس دوران اس کی معلومات ہونی چاہیے اس کو. اچھا, اب جیسے شعبان آ گیا, اس کے پہلے بلوغت کا سال ہے, اب اس کو روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے, چونکہ اب اس کا پہلا رمضان آئے گا.
ٹھیک ہے, فرض ہوگا روزہ,
کیونکہ روزے رکھنا سے فرض ہوگا.
ٹھیک
ہے, اب اس کے مسائل جاننا ضروری ہے.
ٹھیک ہے,
اور نماز تو ویسے پانچ وقت کی,
صحیح,
نماز کے مسائل سیکھنا ویسے ہی فرض ہو جائیں گے. اسی طرح عورت ہے تو عورت پر جو ظاہر ہے کہ اس کو جو بھی مخصوص معاملات ہے اس کے پاکی ناپاکی کے حوالے سے ان کو جاننا ضروری ہے. اسی طرح پردے کے حوالے سے کہ کن کن اعضاء کو چھپانا
فرض,
ڈھکنا فرض ہے.
صحیح.
اور یہ اعضاء جو ہے وہ بعض ایسے عاجز ہیں کہ جو محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں, غیر محرم کے سامنے نہیں کھول سکتے. جیسے سر کے بال ہیں,
جی,
محرم کے سامنے کھلے رکھے جا سکتے ہیں,
جی,
اور محرم کے سامنے بھی جو نا وہ کون کون سے اعضاء جو نا ان کا چھپانا ضروری ہے, تو یہ ہونا ضروری ہے معلومات اس کی.
جی, تو یہ تو جواب تو ہو گیا.
اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب
کتاب پڑھیں.
اور دوسرے ہے کہ ہر ایک پر حسب حال, اگر جیسے نوکری کرنا چاہتا ہے,
جی,
تو اب ملازمت کے حوالے سے اس کو جاننا ضروری ہے اس کے کیا مسائل ہیں. کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار دیکھا جائے, کس چیز کا کاروبار, کہ فروٹ کا کاروبار ہے, اناج ہے, اب کیا اس حوالے سے اس کو جاننا ضروری.
جو بزنس کر رہا ہے اس کی,
جو بزنس کر رہا ہے کپڑے کا, کر رہا ہے تو کپڑے کے حوالے سے, اب اناج کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی جاننا ضروری کہ اس میں جو ہے وہ اس کو ہم احتکار جو ہے ذخیرہ اندوزی یہ نہیں کر سکتے ہم.
ذخیرہ اندوزی کہتے کس کو, یہ بھی سیکھنا ہوگا پھر.
ہاں یہ بھی سیکھنا ہوگا بالکل.
بعض اوقات لوگ وہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن وہ شرط ذخیرہ اندوزی ہوتی نہیں ہے.
کون سا کیا
ذخیرہ اندوزی,
ہاں
کن معاملات میں ہوتی ہے اور کون سی ناجائز ہے.
ہاں بالکل. ہاں ذخیرہ اندوزی کے مین تو یہی ہے کہ اناج جو ہے نا اس کو اٹھا کر
جی
رکھ لینا, اور اس نیت سے تاکہ جو نا وہ قیمت اس کی بڑھے تو میں اس کو مہنگا بیچوں,
جبکہ بازار میں دستیاب بھی نہ ہو.
جبکہ بازار میں دستیاب نہ ہو, یعنی بازار میں دستیاب بھی سیکھنا پڑے جبکہ بازار میں ملتا نہ ہو.
جی.
اچھا اب یہ ہے کہ اگر اس نیت سے رکھا کہ میں تقسیم کروں گا, وہ ایک الگ چیز ہے.
جی تقسیم کروں گا یا مینج کرتی
ہے بات, مینج کر کے کروں گا
سال کے مختلف.
اب اب ذرے کہ وہ اپنا اسٹاک رکھتا ہے,
جی,
وہ مجھے اتنا تو رہنا ہے اپنی دکان کے, وہ ایک الگ چیز ہے.
ٹھیک
ہے, اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہا جائے گا. نارمل جو آج کل جو ہمارے یہاں چلتا ہے اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں.
جی
آپ جیسے ذرا کہ
گھڑی کی ذخیرہ اندوزی کر لی یا موبائل کی کر لی تو یہ ذخیرہ اندوزی شرعی نہیں
کی, وہ صرف اناج کے لیے,
اناج کے لیے خاص ہے وہ. اچھا بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک بڑی پیاری بات ہے یہ کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ نفع تو آپ کی سیل کم, اور کم نفع تو سیل زیادہ
زیادہ,
اور آپ کا جو بزنس ہے وہ
ٹرن اوور
بڑھے گا, اس کی گروتھ بڑھے گی, اس کی اسٹیبلٹی بڑھے گی, آپ کے کسٹمر کی جو آمد و رفت ہے وہ بڑھے گی.
بالکل. اب جیسے پیٹرول ہے,
جی
پیٹرول جو ڈیزل جو ہوتا ہے اس میں نفع بہت کم ہوتا ہے اور ٹرن اوور زیادہ ہے, ہمارے یہاں نفع کم ہوتا ہے, اور بعض ممالک میں جو میں نے معلومات کی نا وہاں زیادہ ہوتا ہے نفع.
اچھا, یعنی ہمارے یہاں یوں کہ جتنے کی وہ یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے کم ہوتا ہے, مقدار کے لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر
روپے کے اعتبار سے,
روپے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر زیادہ ہوتا ہے.
نہیں کم ہوتا ہے روپے
کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ جیسے پرسنٹیج,
یعنی جو پیٹرول پمپ والے اس کو تو بہت کم بچت ہوتی ہے.
ٹھیک
ہے, مگر چونکہ مقدار اس کی اتنی, ٹرن اوور اتنا ہے پیٹرول کا, جو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا.
ہاں لیکن یہ عذر تو نہیں بنائیں گے نا کہ کیونکہ ہمارا پروفٹ کم ہے تو ہم ڈنڈی مار لیں, یہ تو
نہیں
کہ ان کو تو بچت تو پوری ہو جاتی ہے.
نہیں نہیں ہاں بالکل, نہیں نہیں بالکل,
غریب لوگ نہیں ہوتے پیٹرول پمپ والے عموماً.
نہیں اس میں یہ نہیں کہ ڈنڈی مارے, ڈنڈی مارنا تو ناجائز ہی رہے گا.
ٹھیک,
بچت نہ بھی ہو تب بھی ناجائز رہے گا.
ٹھیک
بالکل.
اچھا ایک کتاب بڑی پیاری مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, جانشین امیر اہل سنت نے فرض علوم کی بات کی اور ظاہر سی بات ہے کچھ توجہ دلائی کہ یہ چیزیں سیکھنا فرض ہوگا. تو ایک کتاب ہے فرض علوم سیکھیے, کتاب کا نام ہے فرض علوم سیکھیے, اور اس کا نیا ایڈیشن جو اس وقت مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے, بہت خوبصورت پرنٹنگ ہے, بہت زبردست بائنڈنگ ہے اس کی, اور باہر سے چھپی ہوئی ہے, پاکستانی پرنٹنگ بھی نہیں ہے, تو بہت عمدہ ہے اور قیمت بھی بہت ریزنیبل ہے. تو یہ کتاب خرید لیں, اپنے گھر میں رکھیں, فرض علوم ہے, سب کے لیے کام کیے, آپ کے لیے ابھی کام کیے اور جو آپ کے بچے وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ مستقبل میں کارآمد رہے گی. تو اس کو حاصل کیجیے. امیر اہل سنت بڑا ذہن دیتے ہیں فرض علوم سیکھنے کا, اور شرعی طور پر بھی لازم, تو ہمیں یہ پڑھنی چاہیے, رکھنی چاہیے گھر میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جانشین امیر اہل سنت کا بہت بہت شکریہ, تشریف لاتے ہیں, جوابات ارشاد فرماتے ہیں, شفقت فرماتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت آبرو میں بڑی مزید برکت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم.
گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا, حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک ایک بنا دے.